بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 مارچ 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ رحمان کی آیات 1-16 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره الرحمن کی ابتدائی آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. شاید بعض دوستوں کے ذہن میں یہ بات تازہ ہوئی ہو کہ ہم نے سورہ قاف سے سلسلے وار قرآن مجید کے مطالعے کا ایک آغاز کیا تھا پچھلے سال، تذکیر بالقرآن کے حوالے سے. قرآن مجید کا ایک خاص میسج ہے، ایک تفصیلی رہنمائی بھی ہے، لیکن ایک اصل میسج جو انسان کی فکری اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی بار بار ریویژن ہونی چاہیے، اعادہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کو اپنی منزل یاد رہے، اپنا مقصد تخلیق یاد رہے. اور قرآن مجید اس کو مختلف اسالیب میں اور بڑے ہی مؤثر انداز میں بار بار بیان کرتا ہے. اور جمعہ کا اصل مقصد بھی یہ ہے، تذکیر بالقرآن، قرآن مجید سے وہ اصل ہدایت، وہ رہنمائی جس سے اس کا فکری قبلہ بھی درست ہو، اور فکری قبلہ درست ہوگا تو عملی طور پر بھی صحیح رخ پر قدم بڑھائے گا اور سفر حیات کو طے کرے گا. باقی تفصیلات جو ہیں وہ فقہا سے بھی پوچھی جا سکتی ہیں. قرآن مجید میں نماز کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات کا ذکر نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نماز کی اہمیت کا ذکر ہے، نماز کا حکم ہے. باقی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اور وضاحت فرما دی، اور ہمارے علماء ہیں، ائمہ ہیں، مفتی حضرات ہیں، وہ آپ کو تفصیلی رہنمائی دیتے ہیں. وضو کے کون سے اجزاء لازم ہیں، کون سے اس کے اندر سنتیں ہیں، نماز کے اندر کون سے اجزاء لازم ہیں، سجدہ صاحب کیسے لازم آتا ہے، قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا. وہ ہماری یوں سے کہنا چاہیے کہ قبلہ درست کرنے کے حوالے سے جو رہنمائی اصل میں مطلوب ہے. جب قبلہ درست ہو جائے گا تو انسان پھر خود تلاش کرے گا، نماز تو پڑھنی ہے، اس کے بارے میں تفصیلی رہنمائی مجھے چاہیے. موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، علماء کا موضوع ہی یہی ہے، فقہا اسی بارے میں رہنمائی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ تذکیر بالقرآن اس کے پہلو سے بہت جامع ہے حصہ اور بہت مؤثر حصہ ہے قرآن مجید کا، یہ جو سورہ قاف سے صورتیں شروع ہوتی ہیں اور آخر تک، آخری منزل بھی کہتے ہیں اسے، آخری حزب بھی کہتے ہیں. سات حزب، سات منزلیں قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے، ایک تقسیم تو پاروں کی ہے، ایک احزاب کی، اور یہ آخری حزب جو ہے اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ مکی صورتوں کا ہے. اور ان میں جو ابتدائی یہ صورتیں ہیں سورہ قاف، اس کے بعد سورہ زاریات، پھر سورہ طور، پھر سورہ نجم، پھر سورہ قمر، پھر سورہ رحمان، اور اس کے بعد سورہ واقعہ، یہ مکی صورتوں کا ایک گروپ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے اور پورے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ آہنگ کے اعتبار سے خوبصورت مقام یہی کہلاتا ہے. اور اسی میں ہی سورہ رحمان ہے جس کے بارے میں بعض روایات یہ ہیں کہ حضور نے اسے عروس القرآن قرار دیا، قرآن کی دلہن، یعنی قرآن کے اندر جو حسن اور خوبی ہے اس کا یہ مرقع، ادبی چاشنی اور دل کو موہ لینے والی تاثیر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب جمع ہو گئی ہیں سورہ رحمان کے اندر. تو سورہ قمر تک ہمارا مطالعہ مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر کچھ اور موضوعات بیچ میں آئے اور پھر اس سے جڑتے ہوئے کچھ اور موضوعات کی طرف ہم چلے گئے. تو یہ حصہ جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی ہم مکمل کریں. ہاں، کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ پھر اس سے ہٹ کر بھی کوئی ہنگامی کسی ایشو کے اوپر گفتگو کرنا پڑے، لیکن عام حالات میں انشاءاللہ ہمارا یہ مطالعہ جو ہے وہ جاری رہے گا، کوشش یہی ہوگی. سورہ رحمان کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ مکی صورتوں میں بھی ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے. اس صورت کا ایک خاص معاملہ یہ ہے، سب لوگ واقف ہیں کہ اس میں ایک آیت ترجیعی آیت ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، جبکہ اس کی کل آیات جو ہیں وہ 78 ہیں، 78. دوسرا اس کا معاملہ منفرد یہ ہے کہ یہ واحد سورت ہے جس میں پوری صورت میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی خطاب کیا گیا ہے اہتمام کے ساتھ، یونیک صورت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ تثنیہ کے صیغے میں ہو رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں سے کیا مراد ہے؟ انسان اور جن. اس کی تفصیل بھی اسی صورت پہ موجود ہے کہ مراد بھی یہی ہے، انسان اور جن، عالم انسان اور عالم جنات دونوں ہی مخاطب ہیں، دونوں سے ہی خطاب ہو رہا ہے. اس کا آغاز الرحمن، اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے بہت خوبصورت نام، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. رحمان کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کثرت سے آیا. اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسم ذات ہے، یہ ذاتی نام ہے اور باقی صفاتی نام ہے، اگرچہ اس میں وہ اور آرا بھی ہے لیکن مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تذکیری پہلو تک ہی محدود رکھوں گا اپنی گفتگو کا. لیکن جو صفاتی نام ہے ان میں سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ الرحمان، آپ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، سورہ فرقان کو پڑھیں. اللہ کے لیے لفظ رحمان بار بار آیا ہے، اور ہمارے اعتبار سے سب سے زیادہ دل فریب نام اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، اس کی پیک ہے، اس کی انتہا ہے اس کے اندر، یعنی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جیسے ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کے محتاج ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اسے اپنی آغوش میں نہ لے لے. تو الرحمن وعلم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے تعلیم دی ہے قرآن کی. قرآن سکھانے والا کون ہے؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی آتی تھی، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کہیں سے دائیں بائیں سے سن لیتے ہیں، کوئی یہ کاہنوں کا کلام ہے، کچھ کاہن لوگ ہیں وہ کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں اور یہ اس کو تراش کے پیش کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ لائے ہیں. بل یقولون افترا، ام یقولون افترا، کہتے یہ ہیں کہ خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اور کچھ کاہن ہیں کچھ ساحر ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، یا کوئی صاحب علم ہے اور وہ املا کرواتا ہے. یہ سورہ فرقان میں اس کا ذکر ہے. اس سب کی تردید ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ قرآن کس کی جانب سے ہے؟ رحمان کی طرف سے ہے، سکھانے والا وہ ہے، اور اس نے سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے پچھلی سورت میں آیا تھا، سورہ نجم میں، ایک سورت پیچھے، علمہ شدید القوا، اس قرآن کی تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہ جو بڑی قوت والا ہے. ذو مرت فاستوى، وہاں تذکرہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، جن کے ذریعے سے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. یہ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں براہ راست یہ ہے کہ ٹھیک ہے جبرائیل کو ذریعہ بنایا، لیکن ہے کس کی طرف سے؟ جبرائیل بھی جو پیغام لے کر آ رہے ہیں وہ کس کا ہے؟ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تلقین کر رہے ہیں وہ کس کی جانب سے کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ رحمان کی طرف سے. الرحمن علم القرآن، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے یہ قرآن، یہ من جانب اللہ ہے، اس رحمان ہستی کی طرف سے ہے. اور صفت رحمت کا تذکرہ کر کے گویا یہ اشارہ بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے یہ تو قرآن، یہ اس کی صفت رحمت کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. انسان ڈھیٹ بن کر اللہ کو نہ مانے تو اور بات ہے، کوئی بات نہیں، چند روزہ زندگی گزار لے گا پھر اللہ کے حضور تو حاضر ہوگا نا، 14 طبق تو روشن ہو جائیں گے، حقیقت تو کھل جائے گی. اور جو ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتا رہا اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ بھی سب کو معلوم ہے، جو بھی آسمانی ہدایت کو ماننے والے ہیں انہیں معلوم ہے. تو یہ جو نعمتوں کا تو ذکر ہے، ہاں دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، کوئی اللہ کو نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی بہت ساری نعمتوں کا ذکر آئے گا، دنیاوی نعمتیں بھی اور جنت کی نعمتیں بھی. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ جو ہے اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر، وہ یہ قرآن. اس لیے کہ یہ ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اگر ہدایت ہوگی تو باقی نعمتیں بھی نعمت ہیں. والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے واضح فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نعمت فی نفس ہی نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو. اولاد نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے اور آپ نے ان کی تربیت غلط طریقے سے کی ہے اور دنیا دار بنا دیا ہے، تو قیامت کے دن یہ اولاد جو ہے یہ زحمت بنے گی. دنیا میں بھی زحمت بنتی ہے، اس کا بھی تجربہ ہوتا ہے، الٹیمیٹلی زحمت ہے، کہنے کو اولاد نعمت ہوتی ہے. ہاں نعمت ہدایت ہے تو اولاد رحمت ہے، اور اولاد بعد میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اولاد کی دعا والدین کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے، وہ نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. دولت، مال و دولت، دنیا میں تو یہ بہت بڑی نعمت شمار ہوتی ہے، ایک زمانے میں اولاد بھی بڑی نعمت شمار ہوتی تھی، اب ذرا اولاد کا معاملہ کم ہو گیا ہے، لوگ ایک دو پر بھی قناعت کر لیتے ہیں. اور اب تو دنیا میں ٹرینڈ ہے کہ اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کو زیادہ انجوائے فل بناؤ، اولاد کی وجہ سے تو یہ جو لطف ہے دنیا کا اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے، کچھ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے، اب تو دنیا میں یہ تصور ہے. لیکن دولت، مال و دولت، اس کو تو سب مانتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں ہے تو دولت کن کاموں میں استعمال کرے گا؟ الٹیمیٹلی وہ اس کے لیے جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گی، وہ نعمت نہیں ہے، زحمت ہے. فی نفس ہی نعمت جو شے ہے، اور جو ہر شے کو نعمت بنانے والی ہے وہ قرآن. الرحمن وعلم القرآن، رحمان کی صفت رحمت کا سب سے بڑا مظہر کہ اس نے یہ قرآن سکھایا، یہ قرآن نازل فرمایا، یہ کتاب ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. خلق الانسان، اسی نے پیدا کیا انسان کو، وہی رحمان ہے، انسانوں کا خالق بھی وہی ہے. اور جب پیدا کیا ہے تو انسان کی ضرورتوں کا سامان بھی اس نے رکھ دیا دنیا میں، اور انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہدایت ہے، جس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے اس میں گائیڈنس چاہیے، ہمیں رہنمائی چاہیے، امتحان میں کامیابی کا راستہ معلوم ہونا چاہیے، امتحان میں ناکامی سے بچاؤ کے طریقے پتہ ہونے چاہیے. تو نہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس رحمان نے اپنا سب سے بڑا جو تحفہ ہے اور نعمت ہدایت ہے وہ قرآن کی شکل میں نازل کی ہے. الرحمن وعلم القرآن، خالق ہے، وہ انسانوں کی ضرورتوں سے واقف ہے اور وہ تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ قرآن نازل فرمایا. علمہ البیان، اور انسان کو صفت بیان عطا فرمائی، قوت گویائی عطا کی ہے. اور یہ لفظ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ بول لیتا ہے، زبان سے کچھ ہونٹ ہلا کر کچھ الفاظ ادا کر لیتا ہے. بیان کے اندر یہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، فہم، پھر اپنی بات کو آرٹیکولیٹ کر کے بیان کرنا، کانسیپٹ کو بیان کرنا. ورنہ ہر جانور بھی جو ہے وہ اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ چیخ پکار کرتا ہے، وہ بیان نہیں ہے. عقل، شعور، فہم، ان سب کے ساتھ پھر انسان جو ہے کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں بیان کا، اور انہی سے انسان ممیز ہوتا ہے حیوانات کے مقابلے میں. چنانچہ یہ جو چار آیات ہیں ان میں حقیقتیں تین بیان ہوئی ہیں. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے پیدا کیا انسان کو، اور انسان کو قوت بیان سکھائی، بیان کی قدرت عطا فرمائی. تین اصول ہیں جو یہاں پر، تین باتیں ہیں جن کا ذکر ہوا. آیات چار ہیں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ان ابتدائی چار آیات کے حوالے سے بانی تنظیم اسلامی والد محترم رحمہ اللہ ایک خاص نقطہ بیان فرماتے تھے. ان سب کو، چاروں آیات کو، یعنی یہ تینوں سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو سامنے رکھیں گے تو ایک نتیجہ نکلے گا. اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، اشرف المخلوقات انسان، جس کے بارے میں سورہ صاد میں تو الفاظ یہ ہیں کہ خلقتہ بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. انسان تو وہ مخلوق ہے، یہ اللہ تعالی کی خلاقی کا شاہکار ہے. اور تیسرے یہ کہ انسان کو جو اوصاف عطا ہوئے ان میں ٹاپ کا وصف قوت بیان ہے، جو اس کو حیوانات سے ممیز کرتا ہے. اور ان تینوں باتوں کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قوت بیان کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن کو بیان کیا جائے. وہ سب سے بڑی نعمت، نعمت ہدایت جو ہے اس کو عام کیا جائے اس قوت بیان کے ذریعے. یہ ہے جو بہت خوبصورت نقطہ انہوں نے ان پہلی چار آیات سے برآمد کیا، اور بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف رہنمائی فرمائی. تو اب رحمان وعلم القرآن، خلق الانسان، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر، سب سے بڑا تحفہ انسان کے لیے وہ قرآن ہے. مخلوقات میں ٹاپ کی مخلوق انسان ہے، انسان کے اوصاف میں ٹاپ کی صلاحیت جو خاص طور پر حیوانات سے ممیز کر رہی ہے اسے، اور وہ چونکہ میڈیکل سائنس کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے کہ انسان کے برین میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر ہے، یہ جو خصوصیت ہے انسان کو امتیاز حاصل ہوا وہ قوت بیان سے حاصل ہوا، لہذا اس قوت بیان کا بہترین مصرف قرآن ہی کو بیان کیا جائے زیادہ سے زیادہ، اور اس کی تائید ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو جوڑ لیجیے اس کے ساتھ، تمام انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں تک پہنچائے. اب آگے چلتے ہیں، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک ضابطے کے پابند ہیں. کچھ لوگوں نے سورج کو اپنا معبود سمجھا، کسی نے چاند کی پرستش کی، کواکب پرستی ہے، کچھ ستاروں کو پوج رہا ہے، یہ تو سب ایک ضابطے کے پابند ہیں، ایک نظام کا حصہ ہیں. اور بحسبان حساب کے حوالے سے، اس سے انسان جو ہے تعین کرتا ہے اوقات کا، دنوں کا حساب رکھتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیۃ الليل وجعلنا آیۃ النهار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب. رات اور دن یہ دو نشانیاں ہیں، اس کی اور بہت سے فوائد ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ دن رات کے حساب سے تم سالوں کا بھی حساب رکھ سکو اور پورا جو ہے وہ اپنا جو نظام الاوقات ہے وہ معین کر سکو. اس میں سورج اور جو چاند کا بڑا حوالہ ہے، چاند سے 12 مہینے جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں اور سورج سے دن رات کا تعین ہے، اور پھر یہ سب ایک ضابطے کے پابند ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سب اس کے سامنے سر بسجود ہیں، اللہ کے مطیع فرمان. لفظ نجم کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، نجم عربی میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں، شربس، تو ون نجم والشجر یعنی جھاڑیاں اور درخت سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایک مفہوم یہ بھی ہے، لیکن زیادہ مفسرین کی رائے میں یہاں نجم سے مراد ستارے ہی ہیں، اس لیے کہ پچھلی آیت میں سورج اور چاند کا ذکر تھا، اس کے بعد نجوم و نجم. یہ ستارے بھی اللہ تعالی کے ذاتوں کے پابند ہیں، سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. توان کرہا، واقیم الوزن بالقسط والسماء رفعہا ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، اٹھایا، اور اس میں رکھ دی ایک میزان، ترازو، عادل قائم کیا ہے، بیلنس. اب یہ الفاظ جو ہیں اس کی زیادہ بہتر تعبیر آج انسان کو معلوم ہو رہی، کیا بیلنس ہے، کیا توازن ہے اس پوری کائنات. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں جو ہے گردش کر رہا ہے. کتنی وسیع اور اس کائنات، اربوں کھربوں ستارے سیارے سب گردش میں ہیں، ایک بیلنس ہے جو انہیں اپنی اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے، عادل ہے. عادل جو ہے یہ شاید یہی ہے اصل میں کائنات کا بنیادی نقطہ ہے، اور جب عادل سے انحراف ہوتا ہے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آگے وہ انسانوں کو بھی تلقین کی گئی ہے، عادل سے ہٹو گے تو بگاڑ پیدا ہوگا، تو وہ بیلنس موجود ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، ذرا سا توازن بگڑ جائے تو دیکھیں یہ بڑے بڑے پرے جو ہیں کس طرح سے ٹکرائیں گے، اور کیا یہاں پر ایک کیفیت ہوگی اس پوری یونیورس کے اندر. لیکن ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، ایک توازن، ایک عدل. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم بھی کمی بیشی نہ کرو میزان میں، عدل سے انحراف مت کرنا. واقیم الوزن بالقسط، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ، ترازو کو عدل و انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ. ولا تفسر المیزان، اور میزان میں ڈنڈی مت مارو، تول کو مت گھٹاؤ، اس توازن کو مت بگاڑو. جب عادل سے انحراف کرتا ہے انسان تو اس دنیا میں بھی فساد بن جاتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بر میں جو فساد بچتا ہے، بگاڑ آتا ہے، اس وقت دنیا میں سارے میں فساد بچا ہوا ہے. آج دنیا کیا ہے؟ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دہشت گرد ہیں اور دوسرے دہشت زدہ ہیں. اب دہشت گرد کون ہے یہ الگ الگ مسئلہ ہے، ایشو الگ ہے، لیکن ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے یا دہشت گرد ہیں یا دہشت زدہ لوگ ہیں. ایک بگاڑ ہے، جو اصل دہشت گرد ہیں وہ کس دوسروں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، جن پر ظلم کے مظالم توڑتے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ظلم و ستم کے، اور پھر وہ ری ایکٹ کرتے ہیں، تو چونکہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو خود دہشت گرد سب سے بڑے ہیں، لیکن ان مظلوموں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں کہ جو ان کے ظلم کے آگے آواز بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہے تو دہشت گردی دنیا میں ہر طرف، فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد مچا ہوا ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، یہ کرتوت انسانوں کے ہیں، بگاڑ یہ کرتے ہیں. عادل پر قائم رہیں تو کوئی بگاڑ نہیں ہوگا، پھر امن ہے، پھر سکون ہے، ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، برقرار ہے اپنی حیثیت میں، کوئی اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے. لیکن جب کوئی تجاوز کرتا ہے وہی بگاڑ کی ابتدا ہوتی. تو کائنات کا جو توازن ہے وہی اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی عدل اور قسط یہ انسان کے لیے خیر کی ضامن ہے، اور اس سے انسان انحراف کرے گا تو بگاڑ آئے گا. والارض وضعها للانام، اور زمین اللہ تعالی نے یہ بنائی ہے کن کے لیے؟ انام کے لیے، مخلوقات کے لیے. پوری کائنات کے تناظر میں دیکھیں تو وسیع و عریض کائنات میں ایک ذرا سا نقطہ ہے یہ ارتھ، پورے اس چھت جتنا کینوس بھی بنا لیں آپ، پوری کائنات اس وقت کی معلوم کائنات ہے، اس میں زمین کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کو شاید خوردبین کی ضرورت پڑے گی، مائکروسکوپ لگانا پڑے گا. لیکن ہم جو یہاں رہتے ہیں، ہمارے لیے زمین تو بہت وسیع و عریض ہے. یہ تو معاملہ سارا کے سارا جو ہے یہ ریلیٹو ہے. پوری کائنات کے تناظر میں دیکھیں گے تو زمین کی حیثیت ایک ذرے کی بھی نہیں. صرف زمین کو دیکھیں گے تو یہ اپنی جگہ ایک کائنات ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، اس میں صحرا بھی ہیں، اس میں سمندر بھی ہیں، اس میں جھیلیں بھی ہیں، اس میں اربوں انسان رہتے ہیں. ایک چیونٹی کے لیے یہ جھال جو ہے یہ بھی اس کے لیے ایک گویا جیسے ہمارے لیے پوری زمین ہے، شاید اس کے لیے یہ ہال اتنا بڑا ہو. لیکن بہرحال جن مخلوقات کو رکھا گیا ان کے لیے اس زمین کے اندر ان کی ضروریات کا سارا سامان موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خلاقی یہ ہے کہ اتنی پرسکون ہے انسانوں کے لیے تاکہ انسان یہاں رہ سکے سکون کے ساتھ، ورنہ یہ زمین مسلسل حرکت میں ہے، لیکن اس سے زیادہ پرسکون شے کوئی نہیں ہے. حرکت بھی ایک نہیں ہے، کئی طرح کی، اپنے مدار کے گرد بھی رقص کر رہی ہے، سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، سورج سمیت پورا نظام شمسی وہ خود چکر لگا رہا ہے، کسی اور کا طواف کر رہا ہے. تو کئی کئی قسم کی حرکتیں بیک وقت زمین کی ہیں، لیکن اس سے زیادہ پرسکون کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے. کسی نے کہا تھا یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ. فضا میں تو جب آپ دیکھیں گے، آپ کسی اور پلینٹ پہ بیٹھ کر دیکھیں گے تو ایک رقص کرتی ہوئی زمین ہے، اگر آپ اس کو دیکھ پائیں تو. یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے، کیونکہ اس نے کچھ مخلوقات کو یہاں رکھنا تھا اور ان کو کسی امتحان سے گزارنا تھا، اس کی ایک مشیت تھی، لہذا اس کے لیے اتنی ہموار رکھی ہے اور اتنی پرسکون رکھی ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں اس میں کرتے ہیں، کوئی شے مداخلت نہیں کرتے. یہ زمین مداخلت نہیں کرتا. للانام مخلوقات کے لیے, کون کون سی مخلوقات ہیں زمین پر اس وقت؟ تو خلافت ارضی آدم علیہ السلام کو دی گئی, لیکن مخلوقات میں جنات بھی اسی زمین پر ہیں اور وہ ہم سے پہلے سے ہیں, ان کا مسکن بھی یہی ہے. اسی طریقے سے عالم حیوانات بھی ہے, عالم نباتات بھی ہے. بہرحال اس کو آگے نہ جائیں تو عالم حیوانات تک تو آپ دیکھیں گے یہ ہیں جو مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے پر موجود ہیں. فیہا فاکہتم والنخل ذات الاکمام, اسی زمین میں طرح طرح کے پھل اور میوے ہیں. دیکھیے انسان کی کو کچھ عرصے کے لیے رکھنا تھا تو اسے ایک غذا کی بھی ضرورت ہے, اس کے ساتھ پیٹ لگا دیا گیا ہے, غذا کی بھی ضرورت ہے. ایک ہی طرح کی غذا اگر ہوتی تو وہ بھی ضرورت کے لیے, اگر اس کا سانس کی آمد و شد کا اور رشتہ جو ہے زندگی کا باقی رہتا روح اور اس کے بدن کا تو کافی تھا. لیکن وہ کلبونی ہے, رنگا رنگی ہے, تنوع ہے, ورائٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ان سب کا پیدا کرنے والا. فیہا فاکہتن, اس نے اس زمین میں طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے. والنخل ذات الاکمام, اور اسی میں وہ کھجور کے درخت بھی ہیں جن کے پھلوں پر غلاف ہوتا ہے. والحب ذو العصف والریحان, اور دانا یعنی اناج, اور اناج میں بھی بڑی ورائٹی ہے. گندم بھی ہے, چاول بھی ہے, جو بھی ہے, مکئی بھی ہے. ذو العصف والریحان, اور یہ جو دانے ہیں اس کے اندر یہ بھوسی والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں غذا کا سامان بھی ہے. یہ توڑی وغیرہ جو ہے یہ پھر حیوانات کے بھی کام آتی ہے. تو یہ ایسی اشیاء ہیں کہ جس کا کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہو رہی, ہر شے استعمال ہو رہی ہے اور اس کے اندر ورائٹی. سب یہی آنا یوروپی کمار تو کزیبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ پہلی مرتبہ آیا, اور یہاں دونوں کون ہیں اس کی وضاحت ابھی نہیں ہو رہی, اگلی آیت میں. یہ تو بتا دیا کہ مخلوقات ہیں زمین کے اندر, اللہ تعالی نے کئی مخلوقات رکھی ہیں, لیکن تفسیر آگے آ رہی ہے. اصل میں وہ مخلوقات جنہیں اللہ تعالی نے مکلف ٹھہرایا ہے, جن کا امتحان ہو رہا ہے, جنہیں اہتمام سے رکھا گیا ہے اور ان کی جانچ پرکھ ہو رہی ہے, جن کی ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے, جو اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے, وہ دو ہی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے پیدا کیا انسان کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی تھی. دلدلی علاقوں کے اندر جب وہاں خشکی آتی ہے تو وہ اوپر پپڑی سی جم جاتی ہے. ان علاقوں سے آغاز ہوا ہے حیات کا. سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو پہلا جرثومہ سیل جہاں سے وجود میں آیا, جہاں سے آگے حیات کا آغاز ہوا, وہ مٹی اور پانی کے امتزاج سے, اور یہ دلدلی علاقے, اور بالکل یہی کہ جب وہ ایسی چکنی مٹی ہے کہ جب خشک ہوتی ہے تو بجنے لگتی. تو انسان کو تو ہم نے پیدا کیا اس مٹی سے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ, اور جنات کو ہم نے پیدا کیا آگ کی لپک سے, خالص آگ سے پیدا کیا, آگ کی لو سے پیدا کیا. اب یہاں ذکر آ گیا کہ یہ کون کون دونوں کہا گیا, تم دونوں اپنے رب کی کن نعمتوں کو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جس تذکرہ ہو رہا انسان کا اور جنات کا, اور جنات کا بھی تعارف کروا دیا کہ انہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے, اور انسان کی تخلیق, مادہ تخلیق مٹی ہے. فب یہی آدا ربی کو بان تکذبان, تو تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں آج سبق یہیں پر ختم کر رہا ہوں. یہ لفظ آدا جو ہے اس کا عام طور پر ترجمہ کیا گیا نعمتیں, زیادہ تر مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے مترجمین نے، لیکن بعض نے اس کے اندر ایک وسعت کو بیان کیا کہ یہ لفظ کہیں نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اس کے کرشمے، اس کے کمالات، اللہ کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، کن کن کمالات کا انکار کرو گے، یعنی اب یہ بار بار ریپیٹ ہوگی تو اس تناظر میں ترجمہ کہیں نعمت کیا جانا بہتر ہوگا، کہیں اللہ کے کن کن کمالات کا جو ہے وہ تم انکار کرو گے. تو یہ بڑا جامع لفظ ہے، اور سب سے زیادہ کامن جو مفہوم بیان کیا گیا وہ نعمتیں ہیں، لیکن ان میں یہ تمام مفاہیم شامل ہیں کہ جو میں نے ان کا ذکر کیا. اور ہر آیت کے ساتھ آگے آپ دیکھیں گے کہ سب یہ اعلیٰ ریپیٹ ہو رہا ہے، ہر ایک آیت یا دوسرے کے بعد، اور وہ اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے مفہوم آئے گا کہ یا نعمت ہے، یا رب کی کمالات ہیں، یا رب کی قدرتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم بھی عطا فرمائے، اور جو اصل ہدایت ہے اس میں سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک دو باتیں ہیں. میں چونکہ دو جمعوں کی غیر حاضری سے آیا ہوں، لاہور شہر میں جو ایک افسوسناک معاملہ ہوا، بادامی باغ کا جو حادثہ تھا، 178 مکانات نظر آتش کر دیے گئے. اس سارے کے اندر یقیناً تشویش کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، سبا قاموزی کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک بات اصولی طور پر جان لیجئے کہ یہ جو انداز ہے اپنے جوش ایمانی کا، یہ درست نہیں ہے ہرگز. اسلامی ریاست اپنی حدود کے اندر رہنے والے ہر شہری کے جان و مال اور عزت و آبرو کی محافظ ہے، اور کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ظلم زیادتی کا نہیں کر سکتا، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان، جب اسلامی ریاست کی حدود میں ہے. ہمارا ملک حقیقی وہ اسلامی تو نہیں ہے، لیکن نام کا تو اسلامی ملک ہے. بہرحال کلیم تو ہم کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر بنا، حقیقی اسلام نہیں آیا. اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، حقیقی اسلام آیا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا. ہاں، بلاسفیمی لا ہے، اس کے مطابق اگر کسی پر ثابت ہوتا ہے جرم، تو اس کے خلاف قانون جو ہے وہ عمل کرے گا. انسانوں کو، افراد کو تو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. تو اس پہلو سے یہ انتہائی جاہلانہ معاملہ کیا گیا ہے جو بھی ہوا، تو کوئی شک نہیں. اور یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو صحیح معنی میں ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ممبر و محراب سے یہ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے، قانون ہاتھ میں لینے کی حوصلہ شکنی. اور یہ کہ بہرحال مسلمان ہو یا غیر مسلم، جب اسلامی حکومت کی حدود کے اندر رہتا ہے، وہ یہاں کا رہائشی ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب محترم ہے. کافر بھی جو ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن کون سا کافر؟ حد بھی کافر جو آپ کے ساتھ باضابطہ حالت جنگ میں ہو اور وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے. عام کافروں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، صرف حربی کافر. یعنی اگر ہمارے ملک کا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مباح ہے کہ ہمارا بس چلے تو اس کو قتل کر دیں. نہیں، تو حربی کافر جو ہے، یہ حرب کا لفظ ہے، جنگ، یعنی حالت جنگ میں جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور جو ہتھیار لے کر آپ پر حملہ آور ہوا ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں. قتال کا مطلب یہ. تو بہرحال انتظامیہ کی نااہلی بھی بہت بری طرح ثابت ہوئی، کہ اگرچہ یہ ہے کہ خالی کروا لیا گیا تھا، لیکن پھر حفاظت نہیں کر سکے. اس میں یہ پہلو تو اطمینان کا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن 178 مکانات تو نظر آتش ہوئے، اور اس کے اندر جو کچھ مال و اسباب تھا وہ تو برباد ہوا نا. اور یہ انتظامیہ کی ذمہ داری تھی. اگر انہوں نے ایک قدم بروقت اٹھا لیا کہ آبادی خالی کرا لی، تو پھر اگلا قدم بھی انہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرتے. دوسرا معاملہ جو ہے، اب وہ ایک بہت پوری قوم منتظر ہے کہ اب آئندہ الیکشن ہو اور نگران کون ہوگا. عبد الحفیظ شیخ کا نام جو آیا ہے حکومتی ایوان کی طرف سے، اس پر بہرحال لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ وزیر خزانہ جو بھی اس ملک میں آتا ہے وہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے، یہ سب جانتے ہیں. پہلے شوکت عزیز ہمارے سر پر بیٹھ کے گیا، کہیں معین قریشی کو لے آئے تھے، اس کو تو خیر وزیر اعظم بنا دیا تھا انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مفادات کسی اور کے وہ جو ہیں ان کے سامنے ہوتے ہیں، اس ملک کا مفاد ان کے سامنے نہیں ہوتا. یہ بدقسمتی ہے. بس دعائی کی جا سکتی ہے کہ کوئی بہتر شخص جو ہے وہ بنے اور اس ملک کے لیے آگے کچھ خیر کا معاملہ راستہ کھلے. اور سب سے بڑا خیر تو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی منزل یاد آ جائے اور ہم اس کے لیے صحیح معنی میں پلاننگ کریں اور اس کے لیے پھر وہ کوشش کریں کہ جو اس کوشش کا حق ہے اور اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو اس ملک میں قائم و نافذ اور غالب کرنے کی جدوجہد کریں. اصل خیر تب ظاہر ہوگا، وہ میزان جب قائم ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے، دین حق. سارے مسئلے تب ہوں گے، اس کو ہم قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا پھر تخریب کاری ہے، دہشت گردی ہے، بد امنی ہے، گرانی ہے، مہنگائی کا سیلاب ہے، بحران ہے، یہ پھر ہمارا مقدر بنے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس سے نکلنے کے لیے صحیح رخ پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.